الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عید الاضحیٰ قربانی والی عید اس کا موقع عطا فرمایا, اور الحمدللہ ہم ہی میں سے ہمارے رشتہ دار اور احباب ایسے بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے حج کو بھی قبول کر لیں, اور حج کی جو برکات ہیں جو ان ہماری شخصیات پر ہمارے کردار پر مترتب ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کے قربانی کے جو اثرات ہماری شخصیت پر ہونے چاہیے وہ ہم سب کے لیے قبول فرما لیں. آج کی جو ہماری گفتگو ہے بنیادی طور پر یہ حاصل کلام ہے کہ یہ جو عید دی اللہ پاک نے, عید الاضحیٰ یا عید الفطر, یہ دو عبادات سے متعلق ہیں. عید الفطر رمضان المبارک کی عظیم عبادات, روزہ, اس کا حاصل شکرانے کے طور پر مسلمان عید ادا کرتے ہیں. اسی طرح عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی, اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بہت تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. حج کی عظیم عبادت, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی عظیم داستان, اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر کے حاضر ہوں اور اللہ کی جناب میں شکرانے کے نوافل ادا کریں. الحمدللہ وہ بھی ہم نے ادا کر لیے. آج کی اس گفتگو میں درحقیقت خلاصہ کلام ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ ان عبادات کا ہماری شخصیت پر, ہمارے کردار پر, ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات مترتب ہونے چاہیے, اور اگر وہ اثرات امپیکٹس مترتب نہیں ہو رہے تو, اگر آپ کو یاد ہو کہ اقبال کے اشعار ہی میں نے سنائے تھے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. مراد یہی ہے کہ یہ نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں, روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں, حج بھی ہم کرتے ہیں, قربانیاں بھی اللہ کی جناب میں پیش کی گئیں, کی جاتی رہیں گی, لیکن اگر معاشرے میں اس کے پازیٹو یا مثبت اثرات نظر نہیں آ رہے تو ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ وجہ کیا ہے. وجوہات, بیماری جو ہے اس کے کوئی سمپٹمز ہوتے ہیں, کچھ علامات ہوتی ہیں, پھر اس کی تشخیص کی جاتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت بحثیت مجموعی جو بیماری اس معاشرے میں نظر آ رہی ہے, اکثر و بیشتر ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم جس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں یہ نظام فاسقانہ, ظالمانہ, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کا جو معاشی نظام ہے جس میں سود وہ ہماری رگوں پہ کے اندر پہ پھیلا ہوا ہے. لہذا یہ بہت اہم وجہ ہے کہ وہ جو عبادات جس کے اثرات انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہونے چاہیے وہ اس شدت کے ساتھ نظر نہیں آ رہے. لہذا قرآن حکیم میں جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یا ان کے الفاظ جو نقل کیے گئے ہیں, آج اس کا بھی آپ کے سامنے ترجمہ بھی رکھوں گا, تو ہم سب کو اس آیت کے حوالے سے اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. جب اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی, دعوت غور و فکر, جو چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کر رہے تھے, ان کو دعوت دینے کے بعد ان کے الفاظ ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنا رخ اس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کیا کہ جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے, اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی اس حقیقت کو پہچان چکے تھے کہ جیسے یہ چاند سورج اور ستارے اور یہ بت اور یہ بادشاہ معبود نہیں ہے, معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو آج کے دور میں ہمیں آج کے دور کا شرک پہچاننا ہوگا, اور آج کے دور کا سب سے بڑا شرک یہ مادہ پرستی کا شرک ہے, میٹیریلزم جس کو کہا جاتا ہے, اور اس کا اظہار پیسے کی محبت, مال کی محبت سے ہوتا ہے. لہذا جب ہم دعا پڑھتے ہیں قربانی میں, اب میں سے بہت سے ایسے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ کہ جن کو معلوم ہی نہیں کہ یہ قربانی کی جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. اس دعا کے پیچھے جو آیت مبارکہ کوٹ کی گئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو نقل کی گئی ہے, وہ پورا ایک فلسفہ ہے کہ جب قربانی کا جانور لٹا دیا, اب دعا پڑھنے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے, یقیناً میری نماز, قل ان صلاتی و نسکی اور میری قربانی, و محیایا اور میرا جینا, و مماتی اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا مالک ہے. اس آیت کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ جائزہ لینا ہے اپنا. بہرحال اس آیت کے, ان دونوں آیت کے حوالے سے اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ یہ ارکان اسلام, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ پلرز آف اسلام ہیں. یہ بنیادی طور پر ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور مالک کے حکم پر گردن جھکانے کا نام اسلام ہے. مالک کے ہر حکم پر گردن جھکانے کا نام اسلام ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب جب ان کے رب نے ان کو حکم دیا اسلام لاؤ, مراد یہ ہے کہ ہمارا حکم مانو, فرما برداری اختیار کرو. قرآن کی گواہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہمیشہ الفاظ کیا رہے, اسلمت لرب العالمین, میں نے فرما برداری اختیار کی اس رب کے لیے جو تمام جہان والوں کا مالک ہے. لہذا روزہ الحمدللہ ہم نے رکھا, عید الفطر ادا کی, اور عید الفطر کے بعد جو جمعہ آیا تھا وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ رب کائنات سوال کرتا ہے جب مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے عید کا, ہزاروں افراد جمع ہوتے ہیں, تو رب کائنات اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں جمع ہوئے. فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں, اللہ پاک یہ تیرے بندے عبادت کر کے آئے ہیں اور تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کر رہے ہیں. پھر رب کائنات گواہ بناتا ہے, تم سب گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت کر دی, سب کو بخش دیا, اور جو مسجد سے, جو عیدگاہ سے یا مسجد سے گھر کی طرف جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ کی بھی فضیلت بیان ہوئی حدیث میں کہ جب ہم قربانیاں کرتے ہیں, قربانی کا خون جب زمین پر گرتا ہے, یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور یہ قربانی کے جانور انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. اور عید الاضحیٰ میں بھی وہی بشارت ہے کہ جب مسلمان دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دیتا. لیکن میرے بھائیوں غور و فکر کی دعوت یہ ہے کہ کیا محض رمضان یا یہ حج اور یہ قربانی ہی اسلام ہے؟ اسلام تو 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے. اور یہ عبادات نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو یہ درحقیقت ہمیں ہمارا مقصد تخلیق پرپز آف کریشن اس کو یاد دہانی اس کو ریمائنڈ یا ریمائنڈر بنیادی طور پر ہے اس کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے. ہم نماز میں جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ ایک وعدہ ہے یا ایک حقیقت ہے جو ہم اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے لیکن جب ہم زبان سے تکبیر پڑھتے ہیں تکبیرات خاص طور پر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں فرض نماز کے بعد ایام تشریق میں سنت نبی کریم کی لیکن پڑھتے وقت ذرا احساس بھی تو ہم پڑھ کے رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا رب سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے مراد کیا ہے کہ حکم کس کا مانا جانا چاہیے؟ بندگی اس کی ہونی چاہیے اس کا حکم مانا جانا چاہیے. لہذا یہ عیدین یہ عبادات ہمیں دعوتیں غور و فکر دے رہی ہیں. قل ان صلاتی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یقیناً میری نماز و نسکی اور میری قربانی. نسک عربی زبان میں اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی قرب حاصل کرنے کے لیے قربان کیا جا رہا ہو. حدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو حرم میں جا کر قربان کیا جائے اور نسخ اس جانور کو کہتے ہیں جو دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے قرب سے قربانی ہے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے. ہم سب کو جائزہ لینا ہوگا کیا واقعتاً ہماری قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں؟ اس میں خدا نخواستہ کوئی ریاکاری کوئی دکھاوا تو نہیں ہے. اگر کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے تو در حقیقت یہ عبادات ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ریاکاری ہے دکھاوا ہے یا محض رسم یا اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پر علامت کے طور پر کی جا رہی ہیں تو اقبال کے اشعار میں نے سنائے اگر یہ 100 سال پہلے شعر لکھا گیا اشعار لکھے گئے تو آج بھی یہ اسی طرح سے بالکل ویلڈ ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو جو سیدنا ابراہیم کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ دل چاہیے دل بینا وہ آرزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی کا جذبہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا تمام محبتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا دینا وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. للہیت اس میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لہذا ہم سب کو اس حوالے سے اپنا جائزہ لینا ہوگا. میں کسی اور کی طرف انگلی نہ اٹھاؤں بلکہ مجھے اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ میرے اندر کتنی وہ آرزو وہ تڑپ وہ کڑن وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے کی باقی ہے. لہذا اس حوالے سے آج سے انشاءاللہ جو سلسلہ کلام شروع کیا جا رہا ہے وہ ہیں ہمارے دینی فرائض. ہم عام طور پر اپنے دینی فرائض جن کو سمجھتے ہیں الحمدللہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک طویل عرصہ گزرنے کے وجہ سے اور معاملات زوال کی طرف جانے کی وجہ سے ہمارا تصور دین بھی محدود ہو گیا. نہ صرف یہ کہ محدود ہو گیا بلکہ بھائیو مس بھی ہو گیا پرورٹڈ ہے. ہم مستحبات کو فرض کا درجہ دیے ہوئے ہیں اور جو فرائض ہیں اکثر و بیشتر وہ ادا نہیں کر رہے. جس مسجد میں میں نے عید کی نماز پڑھی وہاں پر جو بزرگ بیان کر رہے تھے بڑے درد کے ساتھ ان کا بیان تھا اور آخر میں انہوں نے گفتگو رکھی بھائیو آپ لوگ تشریف لائیں یہ نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن فجر کی نماز فرض ہے اور یہ جو نماز ہم شکرانے کی پڑھنے آئے ہیں لہذا جس بھائی نے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ یہاں فجر کے پہلے فرض ادا کر لے. یہ ہے ترتیب سمجھانے کی کہ فرض فرض ہیں اور نوافل نوافل ہیں یا مستحبات مستحبات ہیں. اب دین میں اس بات کی سمجھ کہ فرض کی کیا اہمیت ہے, سنت کیا ہے, نفل کیا ہے, مستحبات کیا ہے, یہ حکمت کہلاتی ہے, دانائی کہلاتی ہے. زوال کی وجہ سے ہوتا یہ ہے, ہر قوم میں ہوا, ہر نسل میں ہوا, ہر مذہب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جو زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں, اور جو کم تر اہم ہوتی ہیں یا جن کی اہمیت ہی نہیں ہوتی اسلام میں, ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لہذا آج ہمارے معاشرے میں گریجولی ایسے ہی ہوا ہے کہ جو فرائض ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, اکاؤنٹیبل ہے ہر انسان اس فرائض سے متعلق, اکثر و بیشتر ہم میں سے بہت سو کی توجہ نہیں ہے اس طرف. اور دیگر جو مستحبات ہیں یا رسومات چلی آ رہی ہیں, اور وہ بھی صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہمارے آبا اجداد وہ کام کیا کرتے تھے. اسی طرح ہر معاشرے میں جب سوال کیا جاتا ہے بدعت کے لیے یا غلط عقائد کے لیے, غلط رسومات کے خلاف, تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے, وجدنا علیہ آبانا, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. ہماری میجورٹی بھی وہی ہے کہ جو ماں باپ کی طرف سے, والدین کی طرف سے جو عقیدہ, جو تصور عبادت, جو رسومات ملی ہیں, ہم اکثر و بیشتر اس کو فالو کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, عبادات کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں. اگر ایک عام مسلمان سے پوچھا جائے کہ فرض کیا ہے, تو اس کی زبان پر سب سے پہلے آئے گا نماز پڑھنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز فرض ہے, بہت اہم ہے, پلر آف اسلام میں عماد الدین قرار دیا اللہ کے رسول نے. لیکن میرے بھائیوں, عبادت یا فرائض کا آغاز نماز سے نہیں ہوتا. عبادت یا فرائض کا آغاز ہوتا ہے طہارت اور پاکیزگی سے, اور علم حاصل کرنا ان باتوں سے متعلق فرض قرار دیا اگر اللہ کے رسول نے, طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ, اس کی حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کے بارے میں سمجھیں, ان چیزوں کا علم حاصل کریں. لہذا بہت دل سوزی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ عبادت میں اگر طہارت و پاکیزگی اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, اگر جسم ناپاک ہو, کپڑا ناپاک ہو یا جگہ ناپاک ہو, تو عبادت نماز قبول نہیں ہوگی. اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ پھر جگہ بھی پاک کرتے ہیں, کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے, اسی طرح جسم کے لیے وضو ہے یا غسل ہے, اس کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, اگر کسی شخص کا پورا وجود ہی ناپاک ہو, تو بظاہر وہ کتنے صاف ستھرے کپڑے پہن لے, غسل کر لے, اور سنت طریقے پر خوشبو لگا کر, اور بہت متقی پرہیزگار نظر آ رہا ہو, لیکن اگر اس کا وجود ناپاک ہو, تو اس کی کوئی عبادت قبول ہونی چاہیے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں گریجولی ہوا یہ ہے کہ جو اہم ترین مسئلہ ہے طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے, اس طرف توجہ نہیں. اور ایک ہے ظاہری طہارت. ظاہری طہارت کے لیے وضو, غسل, تیمم کے مسائل الحمدللہ ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک ہے باطنی طہارت, اور باطنی طہارت کا تعلق انسان کی عبادات سے براہ راست اس لیے ہے کہ انسان کا اگر باطن پاک نہیں ہے, خدا نخواستہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے ناپاک وجود سے کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. وہ آیت آپ نے سنی ہوگی انہی خطبات جمعہ میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے, لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ تمہاری جو قربانیاں ہیں, نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تک جو چیز تم میں سے پہنچتی ہے وہ ہے تقوا منکم. کون کتنا متقی ہے, پرہیزگار ہے, کن حالات میں اس نے قربانی پیش کی ہے. اسی طرح حابیل کے الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے کہ جب اس کے بھائی نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی, دونوں نے قربانی پیش کی تھی. وضرب لہو مثلا ابن آدم بالحق,
اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس کی قبول نہیں ہوئی اس کو غصہ آیا، حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا۔ تاریخ انسانی کا پہلا قتل، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ بہرحال جب اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، اس پر حابیل کے الفاظ رب کائنات نے اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے اس لیے محفوظ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اس نے فرمایا میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی، میں نے بھی کی تھی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تقوی نہیں، دکھاوا اور ریاکاری ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہیں کیا جا رہا، کوئی اور مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا اس حوالے سے پہلی چیز جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، قربانیاں ہو، اس کے لیے جو پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر پیسہ حلال کا نہیں ہے تو بظاہر ہم کتنی مہنگی قربانی، بظاہر ہم کتنا ہی بہتر اپنے طور پر جو بھی پیسہ ہے فراہم کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بنیادی طور پر مسجد کے امام، خطیب یا جو بھی معاشرے کے بزرگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ باتیں لوگوں کو بتائیں۔ قرآن حکیم شدید تنقید کرتا ہے علماء یہود پر، اور علماء یہود پر تنقید قرآن حکیم میں سورۃ توبہ میں یہ بھی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے اللہ والے اور ان کے علماء ان کو حرام کھانے سے، حرام کام کرنے سے۔ ظاہر بات ہے حرام رزق ہے، حرام کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ انفرادی سطح پر انسان کی شخصیت انتہائی غلیظ اور ناپاک ہو جائے گی۔ کیوں اللہ پاک نے سور حرام کیا ہے؟ سائنٹیفک ریزن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، جینیٹکس کے حوالے سے آپ ریسرچ کر لیں، پڑھ لیں نیٹ پر، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سور کا گوشت انسان کی شخصیت اور کردار پر انتہائی غلیظ اثرات جو ہے وہ مترتب کرتا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک ہے سور جس کے نام سے بھی تھوڑا انسان چونک جاتا ہے، اس کو گالی سمجھا جاتا، اور ٹھیک ہے قرآن حکیم نے اس کو شدید کنڈیم کیا ہے، لام الخنزیر کو حرام قرار دیا ہے، لیکن سود، قرآن حکیم اس کے بارے میں جتنے شدید الفاظ استعمال کرتا ہے، جتنے شدید انداز میں اس کو کنڈم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پورے قرآن حکیم میں آپ کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی نظر آئے گا، گناہ کبیرہ، وہ سود ہے۔ شرک سب سے بڑا اس لیے گناہ ہے کہ عقیدے میں ہی اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا دیا تو کوئی عبادت کا قبول ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو عقیدے میں شرک سب سے بڑا گناہ، اور میرے بھائیوں معاملات میں سب سے بڑا گناہ یہ سود خوری ہے، حرام خوری ہے۔ رب کائنات اس حوالے سے سورۃ البقرہ میں جہاں روزے کا تذکرہ آتا ہے، روزے والی آیات آتی ہیں، اس کی آخری آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب یہ ایک روزہ ہے جو پوری زندگی کا ہے، ایک روزہ تو ایک مہینے کا تھا نا، 16 گھنٹے تک ہم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا اللہ کی رضا کے لیے۔ اس آیت کو اس رکوع والی، اس رمضان والی رکوع میں شامل کرنے کا مقصد علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ روزہ جس سے ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رہے، نفس کے اندر ایک ضبط پیدا ہوا، نفس ضبط نفس، ایک روزہ وہ ہے جو پوری زندگی کا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اور میرے بھائیو، آج کے دور میں سب سے بڑا ناجائز طریقہ مال کمانے کا یا کھانے کا، یہ سود ہے. اور انسانیت کے دشمن اس سودی نظام کے ذریعے انسان کو جانوروں سے زیادہ بدتر بنا رہے ہیں. سور کھانے سے انسان میں اخلاقی اعتبار سے گراوٹ پیدا ہوتی ہے، جنسی بے رویہ پیدا ہوتی ہے، اور سود کھانے سے پورا کا پورا معاشرہ سور بن جاتا ہے یا اس سے بھی بدتر بن جاتا ہے. غلاظت کا حال یہ ہے کہ جن معاشروں میں سود کھایا جاتا ہے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، اور نتیجتاً اکنامکس کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم ہے. جو بھی معاشیات کے جاننے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ بیماری کی سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں یہ معاشی اعتبار سے سود ہے. اور سود صرف یہودی کھا پی نہیں رہے، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرنے والے، وہ بھی ان سودی معاملات میں پڑی ہنی ام مریا بڑے مزے سے کھا پی رہے ہیں، اس کے لیے فتوے فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے جواز فراہم کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ اخلاقی اعتبار سے یہ ہے کہ ہم قلبی اعتبار سے بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا دل اپنا جائزہ لیجئے، ہمارے معاشرے میں سختی کا عالم کیا ہے، ہماری قربانیاں کیا ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر وہ اثرات ڈال رہی ہیں. 1,00,000 سے زیادہ مسلمان پاکستانی حج کر کے آتا ہے، اس کے اثرات معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. جمعے کی نمازوں میں، نماز میں بڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کیا اس کے ویسے مثبت اثرات آپ کے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں؟ یہ قتل و غارت، یہ جنسی بے راروی، معذرت کے ساتھ مرض کر رہا ہوں، یہ جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ فحاشی بے حیائی کے اثرات معاشرے میں نظر آنے لگے ہیں، پہلے بھی موجود تھے لیکن اب ان آنکھوں سے بھی دیکھے جانے لگے ہیں، محسوس کیے جانے لگے ہیں. یہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دینی فرائض ادا کریں. اور دینی فرائض میں اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم قربانی کرتے وقت یہ آیت پڑھ لیں، قل ان صلاتی، اے نبی کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، وماماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو تمام جان والوں کا رب ہے. لہذا اس حوالے سے یہ آیت ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ دینی فرائض ادا کرنے کے لیے تیار رہیں. صرف چند مہینے میں یا خاص دنوں میں عبادات بجا لا کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے دینی فرائض مکمل ادا کر دیے. یقیناً یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مقصد تخلیق عبادت میں ہمارے ممد و معاون ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ریمائنڈ کرواتے ہیں، ہمارے ذہن میں تازہ کرتے ہیں کہ رب کائنات وہ ہے. لیکن رب کائنات کاروبار میں بھی ہے، رب کائنات شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہے، رب کائنات فوتیدگی کے موقع پر بھی حکم دیتا ہے کہ اس کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے. لہذا پوری زندگی میں جینا اور مرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا اور کروانا ہو جائے، یہ ہے اصل میں ان عبادات کا حاصل. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے. شرف قبولیت مل گیا تو انشاءاللہ یہ قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی ہوگا، اور اس دنیا میں بھی اس کے مثبت اثرات ہم دیکھ سکیں گے. اور اسی طرح دینی فرائض ادا کرنے کے حوالے سے حلال روزی کمانا، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہے کہ ہم جو رزق فراہم کر رہے ہیں، جو روٹی فراہم کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے، وہ حلال ہونی چاہیے. قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. لہذا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو میرے بھائیوں سود سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. انفرادی سطح پر تو ہم سب بچ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے قربانی دینی ہوگی، اور اسی طرح دنیاوی کیریئر ہو سکتا ہے چھوڑنا پڑے، بنگلے سے کسی فلیٹ میں جانا پڑے، فلیٹ سے کسی جگی میں جانا پڑے، جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن اس سود سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. نمبر ایک، انفرادی سطح پر توبہ کے حوالے سے حرام چیز سے بچانے کی کوشش. میں نے ایک نام اس لیے لیا ہے کہ سب سے بڑا حرام ہے، اس کے علاوہ بے شمار اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انسان نیت کر لے کہ ان عبادات سے حاصل یہ ہے کہ اللہ کا تقوی حاصل ہو، اور تقوی کا حاصل یہ ہے کہ ہر طرح کی نافرمانی چھوڑ کر خاص طور پر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اپنے دینی فرائض کا آغاز ہوگا. اور آخری بات یہ میرے بھائیو کہ فرد کا تبدیل ہو جانا بہت بڑی بات ہے یقیناً آخرت کے اعتبار سے، لیکن دنیا میں تبدیلی آتی ہے اجتماعی سطح پر. جب تک اجتماعیت نہیں بدلے گی، نظام نہیں بدلے گا، جب تک فرد چاہے کتنا ہی متقی و پرہیزگار ہو جائے، آج ہمارے معاشرے میں انتہائی متقی و پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن میرے بھائیو معاشرہ اجتماعی سطح پر اللہ کا سے توبہ کرے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے. ایک ایسا اسلامی نظام جو عدل پر، عدل اجتماعیت پر قائم ہو، اس کے لیے بھی ہم سب کو جد و جہد کرنی ہے. ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں ظالم کو سزا دی جائے، جس میں حقدار کو اس کا حق ملے. ان سب کے لیے بھی اپنی صلاحیتیں فراہم کرنا، وقت فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے جمعے پہلا دینی فریضہ کہ اللہ پاک نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا، مقصد تخلیق کیا، اس پر بات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.